اتوار 30 نومبر کے سیربین کے ساتھ ارم عباسی کا سلام قبول کیجیے. پاکستانی فوج کے سربراہ کی آج امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع. امریکہ میں پاکستان کے بارے میں کیا خیالات؟
پاکستان کی پالیسی دہشت پسندوں کے تعلق سے بہت ہی ڈسٹرپٹیو ہے. یہاں پہ یہ خیال ہے کہ وہ پرو پاکستانی طالبان ہیں, ان کو نشانہ نہیں بنا رہے.
تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے سیربین میں سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف آج واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
امکان ہے کہ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال, افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء اور وہاں امریکی فوج کے معاملات پر بات چیت ہوگی. جنرل راحیل شریف کو امریکہ گئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں. اس دوران انہوں نے امریکہ کے اعلی عسکری اور سیاسی حکام سے ملاقاتیں کی. جنرل راحیل شریف کا سرکاری دورہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, تاہم نجی معاملات کی بنا پر انہوں نے اپنے دورے میں توسیع کر دی تھی. اب وہ پیر کی صبح واشنگٹن سے اسلام آباد روانہ ہوں گے.
افغانستان میں کابل پولیس کے سربراہ جنرل محمد ظاہر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے ایسے حالات میں استعفیٰ دیا ہے جب کابل میں طالبان کے حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ رات بھی طالبان نے پارلیمان کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس پر حملہ کیا تھا. کئی گھنٹوں کی جھڑپ کے نتیجے میں وہاں مقیم جنوبی افریقہ کے ایک رضاکار اپنے بیٹے اور بیٹی سمیت ہلاک ہوئے, جبکہ ایک افغان شہری بھی مارا گیا. یہاں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ مخصوص ترانوں کی گونج میں جاری ہے. ہزاروں کارکن جناح ایونیو پر جمع ہیں. اگست کی نسبت اس جلسے کے دوران تحریک انصاف اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے درمیان تصادم کی بجائے تعاون کی فضا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. جناح ایونیو پر ہونے والے اس جلسے میں شریک خواتین کے لیے علیحدہ انکلوجر بنایا گیا ہے, جہاں پر ان کی حفاظت کے لیے خاردار تارے بھی لگائی گئی ہیں. جلسہ گاہ کے باہر واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں, جہاں پر تحریک انصاف کے کارکن اور پولیس اہلکار مل کر جلسے میں شامل ہونے والے افراد کی جامع تلاشی لے رہے ہیں. اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے پر پی ٹی آئی کے کارکن ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے شہروں سے آنے والے افراد کو پولیس اہلکار انہیں جلسہ گاہ میں جانے کے لیے گائیڈ بھی کر رہے ہیں.
پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جے یو آئی ایف کے کارکنوں نے آج کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور دھرنے دے کر اہم قومی شاہراہوں کو بند کیا. یہ احتجاج پارٹی کے سیکرٹری جنرل سندھ ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کے رد عمل میں کیا گیا. اسلام آباد میں جے یو آئی ایف کے کارکنوں نے نعرے بلند کر کے ڈاکٹر سومرو کو خراج عقیدت پیش کیا. ادھر کلدم جی اے سندھ متحدہ محاذ نے بھی ہڑتال کی کال دی تھی, جس پر صوبے کے کئی شہروں میں کاروبار زندگی متاثر ہوا. بعض مقامات سے فائرنگ کی اطلاع ملی. سندھی قوم پرست کلدم جماعت کا موقف ہے کہ اس کے کارکنوں کو اغوا کر کے قتل کیا جا رہا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک اچھا ہمسایہ بن کر رہے گا, لیکن اپنی سمندری حدود کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا. کمیونسٹ پارٹی کے اعلی عہدیداروں کے سامنے خارجہ پالیسی پر ایک اہم تقریر کرتے ہوئے چینی صدر نے خطے کے ماحول کو غیر یقینی سے دوچار قرار دیا. حالیہ سالوں میں چین اپنے ہمسایوں جاپان, ویتنام اور فلپائن کے ساتھ سمندری حدود کے تنازعوں میں گھرا رہا ہے. اسرائیلی حکومت نے یروشلم میں ایک اسکول کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے کی مذمت کی ہے. یہ اسکول ہم آہنگی کی نادر علامت سمجھا جاتا ہے, جہاں یہودی اور عرب بچے زیر تعلیم ہیں. خیال ہے کہ اسکول کو گزشتہ رات یہودی انتہا پسندوں نے نظر آتش کیا اور دیواروں پر عرب مخالف نعرے درج کیے. چند ہفتوں سے یروشلم میں عربوں اور یہودیوں کے ایک دوسرے پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. اسکول کے نظر آتش کیے جانے پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ یروشلم میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت کاروائی کی جائے گی. بین المذاہب ہم آہنگی کا اظہار کرنے کے لیے عیسائیوں کے 2 فرقوں کے روحانی پیشواؤں نے استنبول میں ملاقات کی ہے. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ترکی کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر آرتھوڈاکس چرچ کی ہفتہ وار عبادت میں شرکت کی. اس عبادت کے موقع پر مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے روحانی پیشوا بارتھولومیو دی فرسٹ سے ملاقات کے دوران پوپ فرانسس نے استدعا کی کہ آرتھوڈاکس اور کیتھولک عیسائیوں کے گرجا گھروں کو باہمی تفریق ختم کر دینی چاہیے جو 11ویں صدی سے قائم ہے. ویٹیکن اور استنبول کے عیسائی فرقوں کے سربراہوں نے اپیل کی کہ امن کی خاطر مسلمانوں اور عیسائیوں کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے. سوئٹزرلینڈ میں امیگریشن کے قوانین سخت کرنے کی تجویز پر ریفرنڈم ہو رہا ہے. ابتدائی اندازوں سے لگ رہا ہے کہ سوئس عوام نے یہ تجویز مسترد کر دینی ہے. ریفرنڈم کے حامیوں کی تجویز تھی کہ سوئٹزرلینڈ آنے والے تارکین وطن کی تعداد کو 80,000 سالانہ سے کم کر کے صرف 16,000 سالانہ کر دیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی ملک گیر ہڑتال کے پیش نظر آج پاکستان کے مختلف شہروں میں کاروبار زندگی معطل رہا. گزشتہ روز جماعت کے مرکزی رہنما اور سندھ کے سربراہ سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کے خلاف آج ہڑتال کی کال دی گئی. اس ضمن میں کارکنوں کو تمام اہم سڑکیں بلاک کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی. تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لوگوں کو گھروں سے نکلنے کو کہا ہے. اسلام آباد کے ڈی چوک پر ان کے حمایتی جمع تو ہیں مگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی ہڑتال کی کال کی وجہ سے بعض مظاہرین کو وہاں پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا. تو کیا اب عمران خان تھک ہار کے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ان موضوعات کی تفصیل ذرا دیر میں. پہلے آئیے چلتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی جانب. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف آج امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ کا امریکہ کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے جس میں انہوں نے اعلی سرکاری اور سیاسی حکام سے ملاقاتیں کی. ان کا سرکاری دورہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا, تاہم نجی معاملات کی بنا پر انہوں نے اپنے دورے میں توسیع کر دی. اب وہ پیر کے صوبہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. ملاقات میں کیا اہم موضوعات زیر غور آئیں گے, یہی جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے سے بات کی.
دیکھیے ارم, ان کا جو دورہ تھا رسمی طور سے تو وہ 18 یا 19 نومبر کے آس پاس ہی ختم ہو گیا تھا, جس کے بعد وہ نیشنل ٹریڈنگ سینٹر جو کیلیفورنیا ہے وہاں گئے تھے 2 دنوں کے لیے, اور وہ اسے ان کی نجی مصروفیات کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. اور اندازہ تھا کہ جو گزشتہ اتوار تھا اس کے آس پاس وہ لوٹ جائیں گے, لیکن کل پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ کیلیفورنیا میں ہی تھے اور آج کیلیفورنیا سے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں وہ. اور آج شام میں 6:30 بجے کے آس پاس وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ اسی ملاقات کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو دورہ ہے یہاں وہ اس کو بڑھایا ہے. اندازہ اس بات کا ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں, افغانستان میں جو پیش رفت ہوئی ہے اور شمالی وزیرستان میں ضرب عز کس طرح سے کامیاب ہوا ہے, تو یہ سب باتیں جو ہیں آج کے موضوعات رہیں گے جب یہ ملاقات ہوگی.
تو اس ملاقات میں کوئی پیش رفت ہونے کا بھی امکان ہے کیا؟ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اکثر جو کشیدگی ہمیں نظر آتی ہے ان معاملات پہ, چاہے وہ انتہا پسندوں کے خلاف پاکستان کی پالیسی ہو یا پھر ڈرون حملے ہوں جو کہ پاکستان میں امریکہ کی جانب سے کیے جاتے ہیں, تو کیا ان معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور کسی پیش رفت کی توقع ہے؟
دیکھیے کوئی بہت بڑے اعلان ہو اس ملاقات کے بعد اس کی امید نہیں, بلکہ جو رسمی دورہ ہوا ان کا اس دوران بھی کوئی بڑے اعلان نہیں ہوئے. یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2014 کے بعد امریکی فوج کی واپسی کے بعد بھی دونوں ملکوں کی جو فوج ہے خاص طور پر ان کے درمیان جو تعاون ہے وہ بنا رہے, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ کس طرح کیا اس کی ڈائریکشن ہوگی اس پر بات ہو سکتی ہے. جب راحیل شریف لوٹ جائیں گے اسلام آباد اس کے بعد اسی ہفتے یہاں ایک جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ڈیفینس کنسلٹیٹو گروپ کی بھی ملاقات ہونی طے ہے, اور اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوں گی کہ آگے کس طرح کا تعاون بنایا جائے. جس کشیدگی کی آپ بات کر رہی ہیں تو کوشش اس بات کی ضرور ہوئی تھی جب وہ یہاں آئے, جب ان کا دورہ رسمی طور پر چل رہا تھا, یہ دکھانے کی کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن خاص کر کانگریس میں آپ دیکھیں اور کانگریس کے جو سینیٹرز ان سے ممبران سے جب آپ بات کریں तो उनको पाकिस्तान को लेकर के अभी भी काफी एक जो जिसे हम ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं दोनों मुल्कों के दौरान अभी भी काफी है वो, तो शको सुबह जो है वो अभी भी है दोनों मुल्कों के दौरान, तो वो देखने की जरूरत होगी कि आने वाले दिनों में उसमें क्या फर्क पड़ता है।
ब्रजेश ये बताइएगा कि इस दौरे में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने क्या खोया क्या पाया?
मुश्किल है इन लफ्जों में कहना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आमतौर पर इस दौरे में अक्सर यही देखा जाता है, खासकर पाकिस्तान से जब भी कोई आते हैं अमेरिका तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये सवाल पूछे जाते हैं क्या खोया क्या पाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे दौरे में किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, एक तरह की आप कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत की कोशिश थी। 2010 के बाद कोई पहले पाकिस्तानी फौज के कोई पहले कोई सरबराह यहाँ आए हैं, और उसके बाद जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात थे बहुत ही खराब रहे हैं। उसामा बिन लादेन वाली जो कार्रवाई हुई उसके बाद तो बिल्कुल ही लगभग ऐसा लग रहा था कि रास्ता नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो उसके बाद से जो शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है और जिसकी अमेरिका बहुत वक्त से जिसकी मांग करता रहा, जिसके लिए दबाव डालता रहा था, तो एक तरह की यहाँ पर ये उम्मीद बंधी कि शायद पाकिस्तान संजीदगी से उस मामले को को हैंडल कर रहा है। लेकिन यहाँ उस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं जो आमतौर पर आप प्रेस में देखती हैं, मीडिया में देखती हैं, दूसरी तरह के सवाल कांग्रेस में भी कि क्या सही मायने में ज़र्बे अज़्ज़ किसी तरह से कामयाब कहा जाएगा या नहीं। हक्कानी नेटवर्क के बारे में जो सवाल उठे उस दौरान, बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया सरताज अजीज ने, उसका भी यहाँ पर काफी जिक्र हुआ कि जब आप हक्कानी नेटवर्क को अपना दुश्मन मानते ही नहीं है तो फिर क्या उम्मीद की जाए। लेकिन और राहिल शरीफ से जब स्टेट डिपार्टमेंट में उनकी मुलाकात कुछ दूसरे अहलकारों से हुई तो उन्होंने भी इस सवाल को दोबारा से रखा, ये हमें दफ्तर खारजा की तरफ से बताया गया था। तो ये सब सारे मौजूद जो है इसमें दरअसल देखने वाली बात ये होगी कि आगे होता क्या है, और अमेरिका उस चीज पर नजर रखेगा कि किस तरह के इसके नतायज निकले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमें अंदाजा मिल रहा है कि अमेरिकी फौज और पाकिस्तानी फौज के जो ताल्लुकात हैं कुछ हद तक वो बनाए रखने की कोशिश होगी, हो सकता है पहले की तरह नहीं हो लेकिन एक ताबुन कुछ हद तक बना रहे, इसकी जरूर कोशिश होगी। इन सब जो आज के जो मुजाकरात हैं उसमें जरूर इन पर बात होगी।
ये थे वाशिंगटन से हमारे साथी ब्रजेश उपाध्याय। अमेरिका की इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गाहे बगाहे कशीदगी रहती है, कभी गर्मजोशी तो कभी नाराजगी। मसलन कभी ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान बिगड़ जाता है तो कभी अमेरिका पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि इंतहा पसंदों के खिलाफ उसकी दोहरी पॉलिसी है। आखिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो इत्तेहाद है किस नौयत का है और अमेरिका पाकिस्तान की फौज से चाहता क्या है? इसी सिलसिले में मैंने अमेरिका में मुकीम दिफाई अमूर के माहिर डॉक्टर एहसान अहरारी से बात की, जो कि निजी तौर पर अमेरिकी वजारत दिफा के मुशीर भी रह चुके हैं।
जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी दहशत पसंदों के ताल्लुक से बहुत ही डिसेप्टिव है। इसका मतलब ये है कि वो लोग सिलेक्टिवली जो है टारगेट ले रहे हैं। आजकल भी ज़र्ब अज़्ज़ के बावजूद यहाँ पे ये ख्याल है कि वो जो प्रो पाकिस्तानी तालिबान है उनको निशाना नहीं बना रहे, बल्कि जो एंटी पाकिस्तानी तालिबान है उनको निशाना बना रहे हैं। तो ये जैसे कबाब में हड्डी है ये पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान में।
तो दोनों मुल्क एक दूसरे से चाहते क्या है, खासतौर पर अमरीका पाकिस्तानी फौज से क्या चाहता है?
अमरीका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी डबल डीलिंग खत्म कर दे दहशतगर्दों के ताल्लुक से, नंबर वन। नंबर टू, अमरीका ये चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन के ताल्लुक से अहम रोल अदा करे। अमेरिका के लिए बहुत अहम बात है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग अच्छी नहीं जा रही है, फौजें वहां से निकल रही हैं, उसकी वजह से ओबामा को नाइटमेयर नजर आ रहे हैं कि वहां अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अच्छा है। तो उस तालों से जो है आज मुलाकात की जो खबर है, मैं समझता हूँ ज्यादा वक्त जनरल राहिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई उस पर सर्व करेंगे कि क्या इकदाम पाकिस्तान ले जो अमरीका को पसंद हो।
तो इतने बरसों से अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की फौज की जो इंतहा पसंदों की जाने पॉलिसी है वो दोहरी है, तो आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आप समझते हैं कि उसकी दोहरी पॉलिसी जो है वो उसके हक में?
वो दोहरी पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि देखिए, जब एडमिरल मलन थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, उस जमाने से वो कहते आ रहे हैं कि अपनी पॉलिसी बदलिए। उस जमाने में पाकिस्तान हक्कानी ग्रुप को टारगेटिंग के ताल्लुक से उसने इनकार कर दिया करने से। हाल में आपके सरताज अजीज ने कहा कि जो हमारे दुश्मन नहीं है उनको हम खामखास दुश्मन क्यों बनाएं। फिर बाद में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमन ने कहा नहीं, उनका मकसद ये नहीं था। تو اس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ واشنگٹن ڈی سی میں اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ پاکستان کی آخر میں پالیسی ہے کیا. اس میں اگر کوئی اسپیسیفک چینجز آئیں گے تو امریکہ اپنی پالیسی بدلے گا, ورنہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی اوپر رہیں گے تھوڑے کبھی نیچے رہیں گے, اس طرح سے رولر کوسٹر چلتا رہے گا. یہ تو راحیل شریف کا ریکارڈ میں سمجھتا ہوں جنرل کیانی کے مقابلے بہت اچھا ہے. جنرل کیانی نے تو بالکل صاف انکار کر دیا تھا پاکستانی طالبان کے اوپر, مگر جنرل راحیل شریف نے جب سے ضرب عرض شروع کیا ہے اس کی وجہ سے امریکہ میں ان کا پرسپشن بہت اچھا ہو گیا ہے. اب چونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری ملنے والے ہیں جنرل راحیل شریف سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکشن جو ہوا ہے یہاں پہ وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے تعلق سے, وہ ڈسکشن پاکستان کے فیور میں ہے. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اپنی پالیسی میں اسپیسیفک چینجز بنانے پڑیں گے اگر لانگ ٹرم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں امپروومنٹ ہو.
پاکستان میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کی ہے پاکستان کی نہیں, اور امریکہ میں بھی پاکستان کو جو امداد دی جاتی ہے اس کے بارے میں بدگمانیاں سامنے آتی ہیں. تو دونوں ملکوں کے تعلقات عملاً کیسے ہیں؟
عملاً فی الحال ٹھیک ہی چل رہے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما جانے والے ہیں جنوری میں انڈیا, پاکستان کا کوئی پروگرام نہیں ان کے جانے کا. تو یہ سب سے بڑا انڈیکیشن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. چینجز آنے کے لیے پاکستان کو اسپیسیفک سٹیپس لینے پڑیں گے. پاکستان کے پاس بہت اچھا کارڈ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اسٹیبلائزیشن میں بہت اچھا رول کر سکتا ہے, مگر پاکستانی سویلین گورنمنٹ تیار معلوم ہوتی ہے مگر پاکستانی آرمی تیار نہیں معلوم ہوتی. پاکستانی سویلین گورنمنٹ میں اور آرمی کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس تعلق سے جو کوریج آتا ہے جو امریکہ کا پاکستان سے اس میں یہ برابر لکھا جاتا ہے کہ یہ اختلافات چل رہے ہیں, تو اس امریکہ کو مایوسی ہوتی ہے پاکستان کے تعلق سے.
اب افغانستان کو جو سوال ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان کتنا اہم ہے؟
بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. دو مسائل بہت اہم ہیں. سب سے بڑا یہ کہ پاکستان اپنے دہشت گردوں کو ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں صفایا کرے, اور دوسرے پاکستان اچھا رول کرے افغانستان میں اسٹیبلائزیشن کے لیے. امریکہ بہت پریشان ہے کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا, اور اس سالوں سے پاکستان کا رول امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. تو پاکستانی فوج کو جو راحیل کو اس سالوں سے اسپیسیفک سٹیپس لینے چاہیے اور لینے پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں آج کہ یہ کہا جائے گا ان سے کہ آپ کو اسپیسیفک میجر دکھائیے کیا کرنے والے ہیں, آپ کا کیا آپریشنل پلان ہے, اس طرح کی بہت ہی اسپیسیفک باتیں ہوں گی.
یہ تھے امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری. تو واضح ہوا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان آج کی بات چیت میں افغانستان اہم نقطہ ہے. تو خود افغانستان ان دونوں ملکوں سے کیا توقعات رکھتا ہے, یہی جاننے کے لیے میں نے کئی کتابوں کے مصنف اور خطے کے امور کے ماہر موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی. تو ان کا کہنا تھا,
دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیری صاحب نے افغانستان کی حکومت بنائی ہے ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی صاحب کی. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت سٹیبل ہو کیونکہ امریکہ کی عزت کا مسئلہ ہے. تو جنرل راحیل صاحب اور جان کیری صاحب کی جو مذاکرات ہے اس میں یہ ایجنڈا بھی شامل ہے کہ چونکہ اسلامک اسٹیٹ نے اپنا نیٹ ورک پاکستان اور افغانستان میں بنایا ہے تو اس نیٹ ورک کا مقابلہ کیسے کیا جائے, اور چونکہ افغانستان میں بھی جو ہے دہشت گردی نے زور پکڑ لیا ہے اور پاکستان میں بھی, اور پاکستان آلریڈی شمالی وزیرستان اور فاٹا میں آپریشن کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل صاحب اور کیری صاحب جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ متفق ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کریں.
لیکن ایک عالمی طاقت اور ایک پڑوسی ملک افغانستان کے مستقبل پہ سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے, تو اس پر خود افغانستان کے اندر جو حلقے ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, دانشور, شہری, سیاستدان؟
دانشور اور شہری تو کے تو وقت توقعات زیادہ تر افغان حکومت سے وابستہ ہے کہ وہ کس حد تک امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس حد تک انویسٹمنٹ اور کمیونٹی کی جو ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں اعتماد کو. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ سے ان کا یہ توقع ہے کہ افغان فوج کو اسلحہ فراہم کرے, ان کو بہتر ٹریننگ فراہم کرے تاکہ وہ افغانستان کو مستحکم کر سکے اور سیول وار سے اس کو بچایا جا سکے.
آپ نے بات کی کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون ہو, تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کبھی بھی کوئی اتنی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ یہ کہا جا سکے کہ اب افغانستان اور پاکستان ایک ہی پیج پر ہیں. یہ کتنا مشکل ہوگا یا چیلنجنگ ہوگا امریکہ, پاکستان اور افغانستان کے لیے کہ یہ جو اعتماد ہے اس کو بلڈ اپ کیا جائے؟
جنرل راحیل صاحب کو جو بلایا ہے امریکہ نے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور اعتماد بحال کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت بند کرے. جیسے پاکستان افغانی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے افغانستان کے اندر, اور افغانستان پاکستانی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے چاہے بلوچستان میں ہو یا وزیرستان میں ہو. یہ چیزیں اگر نہ ہو اور آپس میں اعتماد اور تعاون ہو, جس طرح اشرف غنی صاحب نے اسلام آباد کا کامیاب دورہ کیا, تو میں سمجھتا ہوں پھر دونوں مل کر دہشت گردی کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آج افغانستان میں کابینہ کا اعلان ہو رہا ہے, اس عمل سے کیا کوئی افغانستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے, اور اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستان اور امریکہ کی افغانستان کی جانب پالیسی پر؟
دیکھیے, یہ کابینہ چونکہ آپ وزراء ڈاکٹر عبداللہ کے ہیں اور نو وزراء ڈاکٹر اشرف غنی احمدی کے ہیں, کابینہ کی اعلان بھی افغانستان کے امن و امان یا افغانستان کے استحکام پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتے ہیں, کیونکہ افغان فورسز بہت کمزور ہیں اور بڑی تعداد میں فوج اور پولیس چھوڑ کر جا رہی ہے, تنخواہیں نہیں ملتی ہیں اور ٹریننگ بڑا پور ہے, اور دوسری طرف ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, اور تیسری یہ کہ لسانی اور فرقہ وارانہ جو اختلافات فوج اور پولیس اور دیگر اداروں کے درمیان ہے وہ سب سے بڑا وجہ ہے بد امنی کی. تو کابینہ تو اعلان کریں گے مگر امن و امان کا تعلق کابینہ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ نئے وزیر داخلہ آ کر وہ امن و امان قائم کریں گے ایک یا دو دن میں, اس میں کافی وقت لگے, اور جیسے کہ اشرف غنی احمدزئی صاحب نے خود کہا ہے کہ افغانستان کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا اور یہ دو یا تین مہینے میں امن و امان کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتے.
اب بین الاقوامی افواج کی افغانستان میں جو موجودگی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے, پاکستان اور افغانستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان سے بین الاقوامی افواج مکمل طور پر نہیں جائیں گی, اور پچھلے ہفتے اوباما نے یورپین ممالک سے درخواست کی تھی کہ افغانستان میں مزید فوج بھیجا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جتنا فوج رکھنا چاہتے ہیں اس دن گنا زیادہ فوج جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ فوج 2024 تک یہاں رہیں گے جب تک افغانستان سٹیبلائز نہ ہو, اور امریکہ کی ظاہر ہے اپنے فوجوں سیاسی مقاصد ہے, جب تک وہ برابر نہیں ہوتے ہیں تو امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتا.
بی بی سی اردو سے بات کر رہے تھے مصنف اور خطے کے امور کے ماہر موسیٰ خان جلال زئی. اور آئیے افغانستان سے ہی جڑی اس خبر کا ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے بننے کے بعد آج کابینہ کا اعلان ہونا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں ہو سکا, اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور لاسانی اختلافات کی خبریں بھی آئیں. تو ایسے میں نئی کابینہ کے اعلان سے افغانستان میں ایک تو یہ کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ سیاسی استحکام کابینہ کے اعلان سے آ بھی سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت لندن اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بی بی سی پشتو کے ساتھی داؤد اعظمی. داؤد, سب سے پہلے سامعین کو یہی بتائیے گا کہ کابینہ کے اعلان میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
دو مہینے پہلے حکومت بنی اور اب تک کابینہ کا اعلان اس لیے نہیں ہو سکا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان کچھ اختلافات ہیں, ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم اور ڈاکٹر اشرف غنی کی ٹیم اس بات پر اب تک متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ وزارتیں کس طرح تقسیم کی جائے اور کس طرح کے افراد وزیر بنائے جائے. تو آج یہ متوقع تھا کہ کم از کم 17 وزارتوں کا اعلان کیا جائے گا, کیونکہ دونوں ٹیموں نے اتفاق کیا ہے کہ 8 وزارتیں ان 17 میں سے اشرف غنی کو جائیں گی, صدر غنی کی ٹیم کو جائیں گی, اور 7 وزارتیں ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم کے پاس ہوں گی. تو اب میٹنگ ہو رہی ہے, اسی لمحے پریزیڈنشل پیلس میں ڈاکٹر عبداللہ ہیں اور ان کے معاونین یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اب تک اعلان نہیں ہوا. جب حکومت بنی تھی تو کیا اس وقت ان اختلافات کو دور نہیں کیا گیا, اور کیا ممکن بھی ہے کہ اختلافات دور ہو جائیں؟
حکومت بننے سے پہلے یہ تھے پایا تھا کہ مساویانہ طور پر وزارتوں کی تقسیم ہوگی, لیکن بعد میں یہ اختلاف ابھرا کہ مساویانہ کا مطلب کیا ہے, کیا 50% ایک ٹیم کو جائے گا اور 50% دوسرے, تو اس پر اختلاف تھا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف حل ہو گیا ہے اور وزارتوں کی تقسیم ہو گئی ہے. اب یہ مرحلہ باقی ہے کہ کن افراد کو ان وزارتوں میں تعینات کیا جائے, تو اب اس پر بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں آج یا چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ تقسیم کس طرح ہوگی اور کون وزیر بنائے جائیں گے. لیکن ابھی چند منٹ پہلے صدر غنی نے بائیلیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ پہ دستخط کر دیا, یعنی یہ پارلیمنٹ کے پاس گیا تھا یہ سند, اور اب واپس صدر غنی کے پاس آیا. تو اس میٹنگ میں اب تک یہ ہوا ہے کہ یہ دستخط ہو گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امریکی فورسز 2024 تک افغانستان میں ہوں گی.
داؤد یہ بتائیے گا کہ یہ جن اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سیاسی ہیں یا لاسانی ہیں؟
یہ سیاسی ہیں کیونکہ دونوں ٹیموں کی یہ کوشش ہے کہ بیشتر حصہ ان کے پاس ہو اور مہم وزارتیں ان کے پاس آ جائیں. تو ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ وزارت دفاع ڈاکٹر عبداللہ کے پاس ہوگی, وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہوگی, اور وزارت داخلہ اور اسی طرح وزارت اقتصاد ڈاکٹر غنی کے پاس ہوگی.
بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف شارجہ ٹیسٹ اننگز اور 80 رن سے جیت کر سیریز برابر کر دی ہے. تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن پاکستانی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 259 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اسد شفیق کی سینچری بھی ٹیم کے کام نہ آئی. پاکستانی ٹیم نے 339 رنز کے خسارے کے ساتھ دوسری اننگ شروع کی, لیکن ابتدائی سے اس کی وکٹیں گرنی شروع ہو گئیں. شان مسعود 4, اظہر علی 6 اور یونس خان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. تینوں وکٹیں ٹرینٹ بولٹ نے حاصل کی. کھانے کے وقفے کے بعد محمد حفیظ اور کپتان مصباح الحق بھی آؤٹ ہو گئے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جیت سے قریب آتی گئی. اسد شفیق 137 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. انہوں نے راحت علی کے ساتھ 9 وکٹ کی شراکت میں 78 رنز کا اضافہ کیا. ٹرینٹ بولٹ نے 4 اور مارک کریگ نے 3 وکٹیں حاصل کی. اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا سب سے بڑا اسکور 690 رنز کر کے آؤٹ ہوئی. مارک کریگ نے بھی نصف سینچری مکمل کی. اس طرح اس اننگز میں 6 بیٹسمینوں نے نصف سینچری یا اس سے زائد رنز اسکور کیے, جو نیوزی لینڈ کا ریکارڈ ہے. اس اننگز میں 22 چھکے شامل تھے, جو ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکوں کا عالمی ریکارڈ بھی ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف 2 T20 اور 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. مڈل آرڈر بیٹسمین یونس خان ون ڈے ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں. انہیں سری لنکا کے دورے کے بعد آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. اسرائیل کے ایک کرکٹ امپائر آسکر گردن پر گیند لگنے سے انتقال کر گئے. وہ اسرائیلی کرکٹ لیگ کے ایک میچ میں امپائرنگ کر رہے تھے کہ بیٹسمین کا تیز شاٹ ان کی موت کا سبب بن گیا. یہ واقعہ آسٹریلوی بیٹسمین فلپ ہیوز کی موت کے چند روز بعد ہی پیش آیا ہے. سری لنکا کے خلاف پہلے 2 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں انگلینڈ کی شکست کے بعد ایلسٹر کک کو کپتانی سے ہٹانے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. سابق کپتان ایئن باتھم نے کک کو کپتانی سے ہٹا کر یہ ذمہ داری آئین مارگن کے حوالے کرنے کی بات کی ہے. کیون پیٹرسن نے بھی کک سے کپتانی واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا ہے.
خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. دارالحکومت اسلام آباد میں آپ کو ہم براہ راست لے کر جائیں گے اب سے کچھ دیر بعد پروگرام میں, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے اور ہمارے ساتھی شہزاد ملک وہاں موجود ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا, جو کہ پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف آج واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں. ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد کوئی خاص اعلان متوقع نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں جمع ہزاروں کارکنوں سے خطاب کرنے والے ہیں. امکان ہے کہ وہ دسمبر میں بھی حکومت مخالف مظاہرے جاری رکھنے کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے آج پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج کر کے اور دھرنے دے کر سندھ میں اپنے رہنما کے گزشتہ روز کے قتل کی مذمت کی. افغانستان میں کابل پولیس کے سربراہ نے ایسے حالات میں استعفیٰ دے دیا ہے جب شہر میں غیر ملکی باشندوں پر طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں امیگریشن کے قوانین انتہائی سخت کرنے کی تجاویز پر ریفرنڈم میں رائے شماری کے ابتدائی رجحان سے لگ رہا ہے کہ سوئس عوام یہ تجاویز مسترد کر دیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی اداکارہ تیکا اوڈو کہتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتی. اس کی وجہ انہوں نے بی بی سی اردو کی فیفی ہارون سے بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتائی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پانچ پسندیدہ گانے بھی بتائے ہیں. اگر آپ عتیقہ اوڈو کے مداح ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے, جہاں آپ کو ان کے آڈیو انٹرویو کے ساتھ ساتھ ان کی کئی تصاویر بھی ملیں گی. آئیے اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے. ہمارے ساتھی شہزاد ملک اس وقت ڈی ٹاک میں موجود ہیں. شہزاد ملک سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے. جی شہزاد.
جی ارم, میں اب سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے آیا ہوں. تو ابھی تک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے تقریر نہیں کی. ابھی شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں, اور خطاب میں ان کا کہنا ہے کہ وہ آج وہ تقریر نہیں کریں گے بلکہ کچھ سوالات کریں گے جو کچھ دیر بعد وہ جو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہیں سننے کے لیے ان کے سامنے رکھیں گے. تو میں اب سے جو کچھ دیر پہلے جس طرح میں نے کہا کہ وہاں سے ہو کے آیا ہوں, تو وہاں پر لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے. تو وہاں پر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہی پوچھنا چاہا کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں کیا توقعات لے کر آئے ہیں. تو ان کا کہنا تھا,
میں نے پاکستان میں کوئی چینج نہیں دیکھی پچھلے 25-26 سال میں جب سے جو ہے نا نواز لیگ یا پی 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 کی حکومت تھی جو ہے نا, تو عمران خان ایک ڈیفینیٹ ہوپ ہے. کے پی کے میں ان کی گورننس کافی بہتر ہے جو ہے نا باقی صوبوں سے, تو ہمیں ہوپ فل ہے کہ ہم وہ یہاں پہ بھی بہتر گورننس کریں گے. اور میرے خیال میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے آڈٹ کی, الیکشن آڈٹ کی, دیٹ از اے ویری جینوئن ڈیمانڈ.
اگر ڈیمانڈ میٹ نہیں کرتے
تو ہم آتے رہیں گے یہاں پہ جو ہے نا ڈیلی. میں ڈیلی آ رہا ہوں آلموسٹ جو ہے نا اس کرنے میں. ویکینڈ میں میری فیملی بھی آتی ہے میرے ساتھ جو ہے نا, تو آپ دیکھ لیں ہم ڈیلی آ رہے ہیں, ڈیلی آتے رہیں گے.
میں مسز ایوب, میرے بچوں کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آیا. میں نے سوچا کہ ایک دفعہ عمران خان کو بھی آزما لیتے ہیں. بہت نواز شریف کو ووٹ دی, پوری زندگی اسے ووٹ دیتی رہی. قائد اعظم کے بعد یہ لیڈر مجھے نظر آیا اور اسی لیے آ جائی ہوں اپنے مستقبل کے, اپنے پوتے پوتیوں کے مستقبل کے.
اور ابھی جی. بھی ارم وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں, وہ بے چین ہیں اپنے قائد یعنی عمران خان کی تقریر سننے کے لیے, جس میں امکان یہی ہے کہ وہ کوئی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے.
اچھا شہزاد, یہ بتائیے گا کہ عمران نے آج صبح اندیا دیا کہ وہ حکومت سے سمجھوتا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں حکومت نے اب تک کچھ کہا ہے؟
جی ارم, حکومت کا موقف یہی ہے کہ اب جو ان سے بات ہوگی تو وہ آج کے جلسے کے بعد ہوگی, یعنی 30 نومبر کے بعد ان سے بات ہوگی. تو ایسے حالات میں عمران خان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ جو مذاکرات پہلے ہوئے تھے جو اب تعطل کا شکار ہیں, جس میں حکومت نے یہ تسلیم کیا تھا ان کے بقول کہ جو تحقیقات ہوں گی ان میں فوج کے جو خفیہ ادارے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اہلکار شامل ہوں گے, تو کم از کم انہی کو پورا کرے. لیکن اب جب مذاکرات اب دوبارہ شروع ہوں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت جو ہے وہ اپنے جو پرانے وعدے ہیں جس کا دعویٰ عمران خان کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے میں تیار بھی ہوتی ہے یا نہیں،
یا عمران خان کوئی نرمی دکھاتے ہیں یا نہیں. شہزاد ملک، اسلام آباد سے براہ راست ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں سندھ کا، جہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس لاڑکانہ میں جاری ہے. اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. آج جمعیت کے کارکنوں نے اپنے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کے خلاف تمام شہروں پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. آج سندھ کے متعدد شہروں میں جی اے سندھ متحدہ محاذ کی اپیل پر بھی ہڑتال کی گئی. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
سکھر پولیس ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کے ملزمان کا کھوج نہیں لگا سکی ہے. البتہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس مختلف پہلوؤں سے قتل کے اس اہم مقدمے کا جائزہ لے رہی ہے. سکھر پولیس سربراہ تنویر ٹونیو:
جی، ہمیں کچھ کلوز ملنا شروع ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کل کا جو پہلا دن تھا، اس میں جو پہلی کلیئرٹی تھی وہ تھی ہماری لائن آرڈر کی. ابھی ہمیں کچھ آئی وٹنس ملے ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہے، ہم وہ بالکل اوپنلی تو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ہمیں کلوز ملے ہیں جس کی طرف ہم جو ٹوورڈز دی اریسٹ آف دی کلپرٹ جو ہے، تو لیکن وہ کیونکہ ہم اب شیئر نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑے بہت چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں.
پولیس افسران لاڑکانہ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ ایک مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر مشاورت کی جا سکے. ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کی رپورٹ بھی پولیس نے دوسرے روز بھی درج نہیں کی. پولیس کے ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ پولیس لوائقین سے مشاورت کے بعد ایف آئی آر درج کرنا چاہتی ہے. اپنے رہنما کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے جمعیت کے حامیوں اور کارکنوں نے سندھ بھر میں تمام شاہراہوں پر طویل دھرنے دیے. سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی ہونے کی وجہ سے مسافر اور مال بردار گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی رہیں. جمعیت نے اس طرح کے دھرنے ملک کے دیگر صوبوں میں بھی دیے ہیں. سندھ میں آج صورتحال مجموعی طور پر معمول سے ہٹ کر رہی. کل عدم جی اے سندھ متحدہ محاذ نے ان کے کارکنوں کی حراست، اغوا اور تشدد کر کے قتل کرنے کی وارداتوں کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی تھی. اس ہڑتال کی وجہ سے اکثر شہروں میں کاروبار بند رہا. بعض شہروں میں جزوی ہڑتال رہی اور بعض میں زندگی معمول کے مطابق جاری تھی. ضلع گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر نامعلوم افراد نے چلتے ہوئے ٹریفک پر فائرنگ کی. فائرنگ کی وجہ سے چار گاڑیوں کے ڈرائیور زخمی ہوئے. ایک شدید زخمی ڈرائیور کو رحیم یار خان کے اسپتال میں منتقل کیا گیا. گزشتہ رات حیدرآباد میں پولیس موبائل پر دھماکہ خیز مادہ پھینکنے کی کوشش میں ایک 12 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا تھا اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد پولیس نے رات بھر کی کاروائی میں 30 سے زائد افراد کو حراست میں لیا تھا. حراست میں لیے گئے ان افراد کے رشتہ داروں اور حامیوں نے ایک تھانے پر دھرنا بھی دیا. وہ لوگ ان لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. ضلع دادو میں بھی رات کے وقت کئی دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے شہریوں میں خوف و ہراس رہا.
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے علی حسن. آئیے اب ذکر کرتے ہیں اسی قتل سے جڑے دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں کا. ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کے خلاف آج ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. آج جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان گروپ کے رہنماؤں نے وفاقی وزیر داخلہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
جمعیت علماء اسلام نے آج یہاں ایک احتجاجی ریلی نکالی، جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہوا. مظاہرے میں مختلف دینی مدارس اور تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی مولانا جمال الدین نے سکھر میں پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ ملک اور جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے.
ہم یہودیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کے ایجنڈوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی شہادت سے ہمارا خون جذب آیا ہے اور ہم زندہ ہو گئے ہیں. ہم ان سے بڑھ کر ان کی جو جذبہ ہے ان کو اپنا کر کے امن کی طرف انشاءاللہ تمام ساتھی کو لے جانا جا رہے ہیں. ہم پاکستان कि बाखा और साल में चाहते हैं, खुदा न करे इसी तरह हमारे उलमा को तालगढ़ बनाया, फिर ये पाकिस्तान मुस्तकम नहीं रह सकते है। और सिर क्या क्यों मुझसे भी अपील करता हूँ, अगर हमारे कबीर की हिफाजत से आप नाकाम है लिहाजा इस्तीफा दे दे।
रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले जुमेतुल्मा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना नजीर फारूकी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर खालिद सोमरू के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उनका मजीद कहना था,
नवाज शरीफ अहमद से हम मुतालबा करते हैं कि वजीर दाखला को हटाया जाए, ये आपके लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है और अमरीका के इशारे पर एजेंसियों के इशारे पर ये मुल्क के हालात को खास रुख देना चाहता है, इसलिए इसको बरतरफ किया जाए वरना हालात और खराब होंगे। अगर इसको बरतरफ नहीं किया जाएगा और हम सड़कों पर होंगे, हम समझते हैं कि इसके ताने बाने अमरीका के साथ है और ये खास इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन के इशारे पर चल रहा है।
मुजाहरे के मौके पर इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे, ताहम कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बाद में कायदीन की हिदायत पर मुजाहरीन पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गए। अयूब तरीन, बीबीसी इस्लामाबाद।
ऐसे ही मुजाहरे बलोचिस्तान में भी हुए। अहवाल के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
हड़ताल और एहतजाज की काल जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने दी थी। हड़ताल की काल के बायस बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में तमाम अहम कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें कड़ी करने की वजह से ट्रैफिक भी न होने के बराबर थी। क्वेटा के अलावा बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी एम हाईवेज पर रुकावटें कड़ी करके ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रखी गई। क्वेटा शहर और एम हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से एक शहरी का कहना है,
बाहर से आने वाले जहां क्वेटा में रायश पजीर है, इन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज मैंने देखा कि होटल्स, मेडिकल स्टोर और खांसे वाले जो रेड़ियां वगैरह होते हैं, जो खाने पीने की अशिया होती है, ये मुकम्मल तौर पर बंद थे।
इस वाकये के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां भी निकाली गयी। इन रैलियों के शुरका ने डॉक्टर खालिद सुमरो के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दीगर इलाकों से आमदा इत्तलात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज शटर डाउन हड़ताल रही। इस हवाले से जेजुआई के रहनुमा अब्दुल बारी अचकजई का कहना है,
पूरे बलूचिस्तान में मुकम्मल पयजाम और इंतहाई कामयाब तरीन शटर डाउन हड़ताल था। इस सिलसिले में हम ट्रांसपोर्टर हजरात की और ताजर बरादरी की आज हद मशकूर है।
पिशावर से हमारे नुमाइंदे अजीजुल्ला खान के मुताबिक पिशावर शहर में इस वाकये के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की शुरका शहर के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए रिंग रोड पहुंचे और वहां मोटरवे पर धरना दिया। जेयूआई के कारकुनों के धरने की वजह से वजीर आला खैबर पश्तूनख्वा परवेज खटक की सरबराही में इस्लामाबाद जाने वाले पीटीआई के कारकुन मोटरवे से नहीं जा पाए, बल्कि उन्हें जीटी रोड से जाना पड़ा। पिशावर के अलावा खैबर पश्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी जेयूआई के जेर तमाम एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। करक के इलाके में हाईवे की बंदिश पर जेयूआई और इस्लामाबाद जाने वाली पीटीआई के कारकुनों के माबेन झड़प होते होते रह गयी। पुलिस ने मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वहां से पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद के लिए रवाना किया। वजीर आला खैबर पश्तूनख्वा ने हाईवेज को ब्लॉक करने के इकदाम को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मुजाहरे को नाकाम करने की साजिश करार दिया है।
रास्ते में कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ साजिश थी, मौलाना साहब की साजिश थी, एहतजाज जिस तरह नहीं होता, हमें अफसोस है जो सिंध में हुआ।
कराची से हमारे नुमाइंदे रियाज सुहेल के मुताबिक कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जेयूआई के कारकुनों ने एहतजाजी रैलियां निकालने के अलावा मुजाहरे किए। डॉक्टर खालिद सुमरो के कत्ल के खिलाफ सक्कर और लाड़काना में शटर डाउन हड़ताल भी रही। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ जेजुआई के जेर तमाम एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
अब एक बार फिर अमरीका चलते हैं, जहां अमरीकी रियासत मैसूरी के कस्बे फर्गसन में एक गैर मुसल्ला से आफाम नौजवान माइकल ब्राउन को गोली मारकर हलाक करने वाले पुलिस एहलकार डेरन विल्सन अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए। अदालत ने बरी किया तो फिर इस्तीफा क्यों? तफसील के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
پولیس اہلکار ڈیرن ولسن قتل کے اس واقعے کے بعد سے اب تک انتظامی تعطیلات پر تھے، لیکن آج ان کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موکل مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایک اخبار کے مطابق ولسن نے کہا ہے کہ استعفیٰ دینا مشکل ترین کام تھا جو انہوں نے آج تک کیا، اور اگر وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہتے تو اس سے ان کے ساتھی اہلکاروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ گزشتہ ہفتے جب عدالت نے مسٹر ڈیرن ولسن کو سیاہفام نوجوان مائیکل براؤن کے قتل کے مقدمے میں بری کیا تھا تو فرگوسن سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں اس فیصلے کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ سینٹ لوئس پوسٹ نامی اخبار نے لکھا ہے کہ 28 سالہ پولیس اہلکار ڈیرن ولسن نے اس وقت مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا جب محکمہ پولیس کو دھمکیاں ملی کہ اگر وہ اپنے عہدے پر بحال رہے تو تشدد پھوٹ سکتا ہے۔ فرگوسن کی گلیوں میں اب بھی مظاہرے جاری ہیں۔ انہی مظاہرین میں سے چند نے بی بی سی سے بات کی۔
مجھے ان کے استعفے سے فرق نہیں پڑتا، ان پر قتل کے الزامات لگائے جانے چاہیے اور بس۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا۔ ان کو ویسے ہی استعفیٰ دینا تھا کیونکہ وہ گلی گلی ہونے والے مظاہروں سے ڈر گئے تھے۔
یہ صرف سفید فام اور سیاہ فام کا معاملہ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ختم کرنا ہوگا۔ یہی کافی نہیں کہ آپ نے کسی کی زندگی لی اور انہوں نے آپ کی نوکری۔ آپ ایک دوسری نوکری تلاش کر سکتے ہیں لیکن دوسری زندگی نہیں۔
ہم مطمئن نہیں اور ہم استعفیٰ دینے پر خاموش نہیں ہوں گے، کچھ اور کرنا ہوگا۔ یہ تو پہلا قدم تھا، انہیں مزید قدم اٹھانے ہوں گے اور ہم ان مزید اقدامات کا انتظار کریں گے۔
ڈیرن ولسن کو قتل کے مقدمے میں بری کرنے اور اب ان کے استعفے کے بعد ملک بھر میں امریکہ کی سیاہ فام آبادی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعلقات پر بحث چھڑ گئی ہے۔ ولسن کے وکیل کے مطابق استعفیٰ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
سیربین ابھی جاری ہے۔ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔ اب سیربین میں وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا، جو ہمیشہ کی طرح پیش کر رہے ہیں وسط اللہ خان۔
نئی نسل سے ربط نہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھ جیسوں کا خود ساختہ خول برقرار رہتا ہے اور میں ماضی کے عصا سے ٹیک لگائے کمر پہ ہاتھ دھرے کہہ سکتا ہوں کہ میاں ہم نے جو زمانہ گزار لیا وہ آج کے لونڈوں لپاڑوں کو کہاں نصیب۔ پڑھائی لکھائی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، اب تو تعلیم کے نام پہ گھاس کھودی جا رہی ہے۔ ادب تو لکھا جا چکا ہمارے لڑکپن میں، اب نہ وہ زبان رہی اور نہ وہ دماغ باقی ہے۔ شاعری تو پڑھی ہے ہم نے، آج کا لڑکا مصرع چھوڑ ایک جملہ ہی درستی سے پڑھ دکھائے تو سمجھو معجزہ ہے۔ پتہ نہیں اس نسل کا کیا بنے گا۔ مگر اے میرے ہم عمر ادھیڑ عمرو اور بوڑھو، یقین کر لو کہ تمہارے دور جوانی کی طرح اس نسل کو بھی کسی سرپرستانہ ترس کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ لڑکے لڑکیاں بھی اتنے ہی باغی، مایوس، پرجوش، سلاجو، جھگڑالو، ذہین، بے وقوف، پڑھے لکھے، جاہل اور درست و نادرست کی تمیز رکھتے ہیں جتنی تمیز میری یا میرے باپ یا دادا کی نسل کو تھی، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ ہمارے تمہارے فلانے زمانے کا مسئلہ نہیں، جینیات تو سرشت کا معاملہ ہے۔ ہرن کا بچہ ہرن ہی ہوتا ہے اور ہاتھی کا بچہ کمزور بھی ہو تو ہاتھی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی گرد و پیش کو ایسے ہی محسوس کر رہا ہے جیسے ایک صدی پہلے سیالکوٹ کا ایک برخوردار فیض احمد یا ان سے بھی پہلے محمد اقبال نامی لڑکا محسوس کر رہا تھا۔ ہر زمانہ اپنے مسائل اور بیانیہ اسلوب ساتھ لاتا ہے، اس لیے زمانی موازنہ ہی بے وقوفی ہے۔ کل ہی مجھے ایک نوجوان نعیم سمیر اتفاقاً ملا، دیکھنے میں ویسا ہی لاوبالی سا جیسے آج کل کے لڑکے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس نے یہ نظم سنا دی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو خوشی محسوس ہوتی ہے نہ کوئی غم ستاتا ہے، شکست اور نارسائی کا کوئی رد عمل ان میں کبھی دیکھا نہیں جاتا۔ خط غربت سے نیچے زندگی کو جھیلنے والے، یہ خود کو بے حسی کے آئینے میں دیکھنے والے کوئی شکوا نہیں کرتے۔ یہ خوف و ننگ و غربت پہ کوئی جنبش ہی کرتے ہیں نہ آوازہ اٹھاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مردہ ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم میں ہی مر چکی ہے، اور اب یہ لوگ زندہ لاش کی مانند جیتے ہیں۔ یہ شہر رم کے قبرستان کی گنتی کا حصہ ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ لاشیں ہی جلسہ گاہوں کو آباد کرتی ہیں، ذرا سی دیر میں ان کے شکستہ اور مردہ جسم میں پھر جان پڑتی ہے۔ یہ اپنے ناخدا کی شان میں بیٹھی ہوئی آواز سے نعرے لگاتی ہیں، ترانوں کی لہک میں جھومتی ہیں اور گاتی ہیں۔ یہ مردے بھول جاتے ہیں کہ اگلے سامراجی جانشینوں نے انہیں کیسے دبوچا تھا، ملی جب خلعت شاہی تو کیوں کر روند ڈالا تھا۔ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار تو ایسا نہیں ہوگا، ہوا تھا پہلے جیسے، کم سے کم ویسا نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کہ ان سامراجی جانشینوں کی بس اتنی سی حقیقت ہے، یہ اپنے نفس کی چوٹی پہ بیٹھے گدھ ہیں اور مردار کھاتے ہیں۔
آپ نے سنا وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات۔ آج اتوار ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی رائے پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کے خطوط کے ذریعے، جسے ترتیب اور پیش کرتے ہیں عارف وقار۔ تو آئیے آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور اپنا ہفتہ وار سلسلہ پروگرام سنواتے ہیں۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے بہت پرانے سامع اور مکتوب نگار رفیع اللہ خان موچ کے اس خط سے۔
جی، وہ لکھتے ہیں، بہت عرصے بعد رابطہ کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کی یاد سے غافل تھا۔
گرچہ رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔
جی ہاں، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ رفیع اللہ صاحب لکھتے ہیں، شہپارہ سلیم کی آواز عرصہ دراز سے نہیں سنی، امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گی۔
جی ہاں، وہ بالکل خیریت سے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ایک ایف ایم اسٹیشن کی باقاعدہ ملازمت اختیار کر لی، اس لیے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے سے قاصر ہیں۔ بہرحال آپ کی نیک تمنائیں ان تک پہنچ گئیں۔
رفیع اللہ صاحب پوچھتے ہیں، میں نے انداز گفتگو سے کیافہ کیا ہے کہ عالیہ ناز کی کشمیر کی رہنے والی ہیں، کیا میرا اندازہ درست ہے؟
جی ہاں، آپ کا اندازہ 100% درست ہے، عالیہ ناز کی کا تعلق وادی کشمیر سے ہے۔
خط کے آخر میں انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ٹیلی ویژن کے سیربین کا وقت بڑھایا جائے، کیونکہ چینل آج کے اشتہارات اور اعلانات وغیرہ نکال کر آپ کے اصل پروگرام کو صرف 16-17 منٹ ہی ملتے ہیں۔
رفیع صاحب، فوری طور پہ وقت بڑھانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی فرمائش مستقبل کے لیے نوٹ کر لی گئی ہے۔
مستونگ سے لال محمد بلوچ لکھتے ہیں، اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں نے دنیا بھر کی باتیں کی، لیکن رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو نظر انداز کر دیا۔ دھرنے کے لیڈر جن لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ کیا خاک نیا پاکستان بنائیں گے؟ آمروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح کھیلنے والے چودھری برادران اور شیخ رشید کا سارا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کون سا تیر چلا لیا تھا کہ اب وہ کوئی نیا کارنامہ کر دکھائیں گے؟
لال محمد صاحب، ہمیں خط لکھنے اور اپنے نقطہ نظر سے مطلع کرنے کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے خطوط میں ہماری اردو سروس کے بارے میں اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔
گاؤں سونو خان سے محمد چانڈیو نے توجہ دلائی ہے کہ دیہاتی سندھ کے اسکولوں میں وڈیروں نے اپنے اوتاق قائم کر رکھے ہیں، استادوں کی چھٹی کرا دی ہے اور اسٹوڈنٹ چکر لگا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ چانڈیو صاحب نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ بی بی سی کو سندھی زبان میں بھی سروس شروع کرنی چاہیے۔
اسلام آباد سے غزنفر مہدی صاحب کو شکایت ہے کہ بہت سے اراکین پارلیمان نے اپنے انتخابی اخراجات کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسے اراکین کو انکوائری کے بعد نااہل قرار دے۔
ضلع کوٹلی سے عابد حسین شاہ لکھتے ہیں، سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے اور آواز کی ترسیل کے کتنے ہی نئے سے نئے ذرائع کیوں نہ منظر عام پر آ جائیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مارکونی کے بنائے ہوئے ریڈیو کی اہمیت کبھی کم نہ ہوگی۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا اپنا مقام ہوگا، لیکن عوام کی اکثریت آج بھی ریڈیو کے ذریعے دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے۔ چنانچہ اکتوبر کے آخری دنوں میں جب بی بی سی اردو سروس نے خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ریڈیو کے بجائے صرف انٹرنیٹ ہی باقی رہ جائے، تو یقین جانیے مجھ جیسے وفاداروں کے سینے پر گویا چھری جل گئی۔ بھلا ریڈیو کا بدل اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ریڈیو کا معیار بھی تو ہر جگہ مختلف ہے۔ یوں تو دنیا بھر سے اردو نشریات پیش کی جاتی ہیں، لیکن بی بی سی کا مقام کوئی ادارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بی بی سی اردو سروس کی نشریات کو بند کرنے کا خیال بھی دل سے نکال دیجیے۔
عابد صاحب، آپ کے مخلصانہ خیالات سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور اب ایک ایسے سامے کا خط جو ماضی میں ہمیں بہت باقاعدگی سے خط لکھتے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی مکتوب نگاری جاری نہ رہ سکی۔
شاید آپ کا اشارہ کاکا صاحب کی طرف ہے؟
جی ہاں بالکل، محمد اشرف عرف کاکا اپنے نئے خط میں لکھتے ہیں، کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ کے یہاں سے نیلوفر نامی ساحلی طوفان کے بارے میں تفصیل سے سن کر میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ جس طرح اس طوفان نے ساحلی آبادی کو پریشان کر رکھا تھا، اس طرح کے کئی طوفان ہمارے علاقے میں بھی عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے نمائندے سے ملاقات ہو تو میں ساری تفصیل پیش کر سکتا ہوں۔
میرا خیال ہے انہیں نمائندے سے ملنے کی ضرورت نہیں، اگر کاکا صاحب اپنے علاقائی مسائل کی تفصیل ہمیں لکھ بھیجیں تو ہم اسی پروگرام میں نشر کر دیں گے۔ تو کاکا صاحب، دیر کاہے کیا، قلم اٹھائیے اور لکھ ڈالیے جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔
ڈیرہ بگٹی سے سوال محمد لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں کئی گیس کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو ان کمپنیوں میں ملازمت نہیں دی جاتی اور مجھ جیسے پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل ہے کہ اس مسئلے پر فوری توجہ دیں۔ اور عارف، انہوں نے اپنی تعلیمی اسناد کی نقول بھی خط کے ساتھ روانہ کی ہیں۔
سوال محمد صاحب، ہمیں آپ کی بات پہ پورا یقین ہے اور آپ کو اپنی تعلیمی اسناد بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کی اپیل اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے۔
گاؤں چھتر ون ضلع باغ سے گل مسافر صاحبہ لکھتی ہیں، میں 10 برس سے آپ کی نشریات سن رہی ہوں، لیکن خط لکھنے کا موقع پہلی بار ملا ہے۔ میرے پسندیدہ نشرکاروں میں عبداللہ فاروقی، نصرت جہاں، ظہیر الدین بابر، نازیہ گلزار اور احمد رضا شامل ہیں، اور شفیع نقی جامعی ان سب کے استاد معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نام پر تبصرہ کرنا تو گویا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی۔ میرا سب سے پسندیدہ پروگرام وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات ہے، اور انہی سے متاثر ہو کر میں نے بھی کالم لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنا پہلا کالم اس خط میں منسلک کر رہی ہوں، امید ہے کہ آپ اسے نشر کریں گے۔
گل مسافر صاحبہ، ہمارے پروگراموں میں دلچسپی لینے کا شکریہ۔ کالم نگاری ایک بہت کٹھن کام ہے، اس کے لیے وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ زندگی کا عملی تجربہ بھی درکار ہوتا ہے۔ خطوں کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا کالم نشر کر سکیں، اور وسعت اللہ کے مقام پہ پہنچنے میں ابھی آپ کو برسوں درکار ہیں۔ بہرحال، جیسا کہ آپ نے خود کہا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔
خیبر آباد سے نذیر اللہ خٹک لکھتے ہیں، گزشتہ دنوں پاکستان میں عالمی یوم ڈاک منایا گیا، لیکن یہ صرف پبلسٹی کی حد تک ہی منایا گیا۔ عملی طور پر محکمہ ڈاک کی بہتری کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ مثلاً میں نے محکمہ ڈاک کو مطلع کیا تھا کہ خیر آباد، ضلع نوشہرہ، پوسٹ کوڈ 24000 کے علاقے میں کوئی سرکاری لیٹر باکس نہیں ہے جہاں لوگ اپنے خطوط ڈال سکیں، چنانچہ انہیں اس کام کے لیے ڈاک خانے جانا پڑتا ہے۔ البتہ میری اس اپیل پر کسی نے کان نہیں دھرا، چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یوم ڈاک منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔
آپ نے درست نتیجہ نکالا نذیر اللہ صاحب، ہماری بہت سی تقریبات محض خانہ پوری کے لیے ہوتی ہیں اور ان سے کوئی عملی استفادہ نہیں کیا جاتا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
تھا آپ کا خط ملا. امریکی ریاست جارجیا میں ایک 13 سالہ لڑکا 4 سال پہلے گم ہوا اور پھر اچانک ایک گھر کی مصنوعی دیوار کے پیچھے سے ملا. کیسے؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے. اسی کے ساتھ آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, اور لندن اسٹوڈیوز سے مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ٹام وور, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیقی نے. چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر, اگر آپ خبروں سے آگاہی چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے. تمام ساتھیوں کے ساتھ ارم عباسی کو اجازت دیجیے, اور چلتے چلتے سنیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف آج واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں. ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد کوئی خاص اعلان متوقع نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں جمع ہزاروں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب تک کی تقریر میں انہوں نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی اور کرپشن کے متعلق وہی باتیں دہرائی ہیں جو وہ کئی ماہ سے جاری احتجاجی جلسوں اور اپنے دھرنے میں کرتے چلے آئے ہیں. افغانستان میں کابل پولیس کے سربراہ نے ایسے حالات میں استعفیٰ دے دیا ہے جب شہر میں غیر ملکی باشندوں پر طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں امیگریشن کے قوانین انتہائی سخت کرنے کے متعلق ریفرنڈم میں رائے شماری کے ابتدائی رجحان سے لگ رہا ہے کہ سوئس عوام یہ تجویز مسترد کر دیں گے کہ سوئٹزرلینڈ آنے والے تارکین وطن کی تعداد کو 16,000 افراد سالانہ تک محدود کر دیا جائے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.